الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد كل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات الله عليه وسلم عزان محترم آج میری آخری گفتگو ہے اور یہ گفتگو بھی پورے گھنٹے کی یا 50 منٹ کی ہونے کے بجائے فقط زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کی گفتگو ہوگی کیونکہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جشن کا سا سماں ہے اور بعد میں بھی آپ کے سامنے منقبت خاں مختلف انداز سے اپنا کلام پیش کریں گے تو آدھے گھنٹے کی گفتگو اگر ہم پیش نظر رکھتے ہیں غالباً ہو سکتا ہے کہ میری آواز اب دور تک نہ جا رہی ہو کچھ خرابیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے کنٹرول کرنے میں کبھی کبھار بڑی دشواری پیش آتی ہے تو یہ آدھے گھنٹے کی گفتگو چونکہ محدود گفتگو ہے لہذا میں فقہی مسائل ذرا تفصیل سے جو عام طور پر بیان کرتا ہوں آج بہت مختصر طور پر آپ کے سامنے فقط اپنے ایک سابقہ مسئلے کی وضاحت کے طور پر پیش کر رہا ہوں. سابقہ مسئلہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اگر دنیا کی کسی چیز کے بارے میں انسان کو شک ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے, اس کو پاک سمجھنا چاہیے, سوائے یہ کہ اگر گوشت یا مرغی جیسی کوئی چیز ہو. آج کل بہت ساری لمبی تعداد میں لوگ باہر جاتے ہیں اور خواتین بھی حج و عمرہ و زیارت کے سفر پہ بہت جاتی ہیں, ان کے عزیز و اقارب بھی بہت ممالک میں آباد ہیں لہذا ان کا وہاں آنا جانا بھی بہت ہوتا ہے. تو اس نوعیت سے کھانے پینے کے حوالے سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں کہ کیا ہم باہر جا کر یہ گوشت کی چیز کھا سکتے ہیں کہ نہیں, اس ہوٹل میں جا سکتے ہیں کہ نہیں, مچھلی کھا سکتے ہیں کہ نہیں. اس حوالے سے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اور اسی طرح سے جو ایئر لائنز میں سفر کرنے والے افراد ہیں ان کے سوالات بھی ہوتے ہیں کہ ایئر لائنز میں جو ہمیں کھانا دیا جاتا ہے ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے. تو مختصر طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ مچھلی کا مسئلہ سب سے آسان ہے, گوشت اور مرغی کے حوالے سے بات ذرا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ کہ شرعی اعتبار سے گوشت اور مرغی یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جب اس جانور کو ذبح نہ کیا جائے, شرعی طور پر صحیح طرح سے اس کو ذبح نہ کیا جائے تو یہ جانور حرام جانور بن جاتا ہے, اس کا گوشت کھانا حرام ہوتا ہے. لہذا لازمی ہے کہ جو شرعی شرائط بتائی گئی ہیں ان کا خیال رکھا جائے اور ان کے مطابق ہی ان جانوروں کو ذبح کیا جائے، تبھی جا کے ان کا گوشت کھانا صحیح ہوگا۔ تو مرغی کو ذبح کیا جاتا ہے، بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، گائے کو ذبح کیا جاتا ہے، اس حوالے سے تو ان کے مسائل ذرا پیچیدہ ہیں، تو وہ تفصیل تو میں آپ کے سامنے آج بیان نہیں کر سکوں گا۔ اس میں فقط ایک جملہ پیش نظر رکھیے کہ کہیں پر بھی اگر مرغی کا گوشت کھانے کا اتفاق ہوتا ہے یا بکرے یا گائے کا گوشت کھانے کا اتفاق ہوتا ہے، تو ایک جملہ پیش نظر رکھیے کہ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ جو گوشت میں کھا رہا ہوں یہ شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہے۔ چاہے ایئر لائنز میں سب یہ گوشت دیا گیا ہو یا باہر ممالک میں جہاں انسان ٹریول کر رہا ہے وہاں اس کو ہوٹل میں کھانا کھانا پڑ رہا ہو، یا ہوٹل میں کھانا نہیں وہاں کی سپر مارکیٹ سے گوشت خریدنا پڑ رہا ہو، تو یہ بات پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو گوشت میں خرید رہا ہوں یا جو کھانا میں کسی ہوٹل میں کھا رہا ہوں یا ایئر لائنز میں کھا رہا ہوں یہ شرعی شرائط کے مطابق ذبح کیا گیا ہے نہیں، اس کا یقین ہونا چاہیے، تبھی وہ گوشت انسان استعمال کر سکتا ہے، سوائے یہ کہ کسی مسلمان کنٹری میں انسان آباد ہو تو وہاں اس چیز کا یقین حاصل کرنا ضروری نہیں۔ ہماری مارکیٹوں میں جو گوشت بک رہا ہے، ہماری مارکیٹوں میں جو مرغی کاٹی جا رہی ہے، ہمارے ہوٹلوں میں جو مرغی اور گوشت بیچا جا رہا ہے، اس میں یقین حاصل کرنا ضروری نہیں ہے کہ یہ شرعی شرائط کے مطابق ذبح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ جو آسٹریلیا سے گوشت آتا ہو وہ شرعی شرائط کا خیال رکھتے ہوں، مگر آپ ایک مرتبہ یہاں کا ذبح خانہ دیکھ لیں تو ساری زندگی گوشت کھانا بند کر دیں گے، مرغی کھانا بند کر دیں گے، جو طریقہ کار یہاں کا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے، مگر اس کے باوجود یہ ڈاؤٹ ہے کہ شاید شرعی شرائط کا یہ خیال نہیں رکھتے ہیں، اس کے باوجود مسلمان کنٹری میں اگر گوشت بیچا جا رہا ہے، گوشت کھلایا جا رہا ہے، مرغی کھلائی جا رہی ہے، تو اس کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان کے حوالے سے اسلام نے مسلمانوں پر اتنا زیادہ اعتماد کیا ہے کہ جس کا حساب نہیں ہے۔ وہ اعتماد کیا ہے کہ مسلمان جو کام بھی کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے، یہ اسلام کا اعتماد ہے مسلمانوں پر۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اس اعتماد پر پورے اتریں کہ نہ اتریں، اسلام کا یہ پورا اعتماد ہے مسلمان پر کہ مسلمان جو کام بھی کرتا ہے صحیح کرتا ہے، لہذا اگر مرغی کاٹی ہوگی تو صحیح کاٹی ہوگی، گائے کاٹی ہوگی تو صحیح کاٹی ہوگی، ہوٹل میں اگر یہ مرغی کا گوشت بیچ رہا ہے تو صحیح بیچ رہا ہوگا، بکری کا گوشت بیچ رہا ہے تو صحیح بیچ رہا ہوگا، اس لیے ان ممالک میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب باقی فارن کنٹریز میں جہاں کہیں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو اس بات کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ شرعی شرائط کے مطابق اگر یہ جانور ذبح کیے گئے تبھی اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، ورنہ نہیں کھا سکتے۔ مچھلی کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے؟ کیا اگر کوئی کافر مچھلی پکڑتا ہے تو یہ مچھلی کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ مسلمان میں تو یقیناً اگر مسلمان نے مچھلی پکڑی ہے، جھینگا پکڑا ہے، جھینگے کے حوالے سے بھی لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں کہ کیا جھینگا کھانا اسلام میں جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ جی ہاں بالکل جائز ہے، کھا سکتے ہیں، جھینگا کھانے میں کوئی خرابی نہیں۔ ہاں جھینگے ہی کی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے لابسٹر، انگریزی زبان کے کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جب تک وہ نہ بولے جائیں مسئلہ واضح نہیں ہوتا لوگوں کے لیے۔ کچھ ہمارے یہاں ایسی برگر فیملیاں نکل آئی ہیں کہ ان کی سمجھ میں فقط انگلش ہی میں مسائل سمجھ میں آتے ہیں، اگر اردو میں مسائل بتائے جائیں گے سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ لیکن کتنی غلامانہ ذہنیت ہے ہماری، کس غلامانہ دور میں ہم اب تک زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زبان میں اگر آپ بات کریں گے تو آپ ہمارے ہیں، اور اگر آپ نے فارن لینگویج میں بات کی تو آپ ہمارے نہیں ہیں۔ ایران میں دیکھ لیجئے، عربوں کے یہاں دیکھ لیجئے، دوسروں کے یہاں دیکھ لیجئے، ہمارے یہاں معاملہ بالکل الٹا ہے کہ اگر آپ نے انگریزی میں بات کی تو آپ بڑے لیول کے لوگ ہیں، اور اگر آپ نے اردو میں بات کی تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انگریزی میں مسائل سمجھ میں آتے ہیں باقی زبان میں سمجھ۔ لابسٹر جھینگے ہی کی طرح ایک چیز ہے اور اسی طرح سے اس کا چھلکا نکالا جاتا ہے، مگر لابسٹر کھانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لابسٹر ہی کی طرح چیز ہے پران یا شرمپ، انگریزی میں دو اس کے نام ہیں الگ الگ، اور الگ الگ نام ہونے کی الگ الگ وجوہات بھی ہیں۔ تو یہ اگر دو ہیں شرمپ یا پران، ان کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں، لہذا یہ چائنیز ریسٹورینٹ میں شرمپ چاؤمین بیچ رہے ہیں یا پران چاؤمین بیچ رہے ہیں مثلا، اس کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں، کھا سکتے۔ لابسٹر اگر بیچا جا رہا ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں۔ ایک آخری سوال اس حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ کیکڑا کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ شاید برادران اہل سنت کے یہاں کیکڑا کھانا جائز ہے، مگر ہمارے یہاں کیکڑا کھانا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ خاص قسم کی بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ کیکڑے کا سوپ ابال کے پیا جائے۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ سانس کی بیماری والے کو کیکڑے کا سوپ اگر ابال کے دیا جائے تو اس کی سانس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ یہ 100% شور بات نہیں ہے، فقط ایسا ہی ایسے ہی خام خیالی ہے. بیماری میں بھی کیکڑے کا سوپ استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. بیماری میں جہاں کہیں بھی کوئی چیز استعمال کرنے کی اجازت ملتی ہے، یہ یاد رکھیے کہ آخری اسٹیج میں جا کے وہ چیز استعمال کرنے کی اجازت ملتی ہے. کیکڑے کے حوالے سے ہو سکتا ہے بات سمجھ میں نہ آئے، کہ کیکڑے کا سوپ اگر کسی سانس کے مریض کو دیا جائے گا تو اس کو صحتیابی مل جائے گی مثلا. تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے شفا مل سکتی ہے، یہ دوا کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، ویسے نہیں کھا رہے ہیں، تو کیا پھر بھی پابندی ہے؟ جی ہاں پھر بھی پابندی ہے. کیکڑے میں بات سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ کیکڑے کا سوپ میں کیوں پابندی لگائی گئی، مگر شراب میں یہ بات سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ہم کہیں کہ فلاں آدمی بڑا مریض ہے، اس کو شراب پلا دیجیے، تو شراب پلاتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، اور سمجھتے بھی ہے کہ شراب اس وقت پلانے کی اجازت ہوتی ہے جہاں آخری اسٹیج ہو، جہاں کسی کی جان خطرے میں ہو، فقط وہیں شراب پلانے کی اجازت ہوتی ہے، باقی شراب پلانے کی اجازت نہیں. تو اگر سانس کے مریض کا معاملہ بھی ایسا ہو جائے کہ اس کی جان خطرے میں آ جائے اگر کیکڑے کا سوپ نہ دیا جائے گا، تو ٹھیک ہے، اس کو کیکڑے کا سوپ پلانے کی اجازت مل جائے گی، لیکن فقط عام حالات میں علاج کرنے کی خاطر اس کی اجازت نہیں ملے گی. تو جھینگا اسلام میں حلال ہے، کیکڑا اسلام میں حرام ہے. مچھلی کی بات، اگر مچھلی مسلمان پکڑتا ہے تو بالکل صحیح ہے، سوال یہ کہ اگر مچھلی کافر پکڑے تو کیا یہ مچھلی ہمارے لیے کھانا جائز ہے کہ جائز نہیں؟ زیادہ تر مسئلہ فارن کنٹریز والوں کا ہے، اور فارن کنٹریز میں وہ کنٹریز بھی آ جاتے ہیں کہ جہاں دوسرے ممالک سے مال آتا ہے، جیسے دبئی ہے، سعودی عرب ہے، سارا مال وہاں دوسرے ممالک سے آ رہا ہوتا ہے، تو وہاں جو کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں وہ دوسرے ممالک سے آ رہی ہیں. تو اگر دوسرے ممالک سے آ رہی ہیں تو یہ بات پیش نظر رکھنا پڑے گی کہ اگر گوشت یا مرغی جیسی چیز ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے. اگر ان لوگوں نے آسٹریلیا سے امپورٹ کیا ہے، اگر ان لوگوں نے نیوزی لینڈ سے امپورٹ کیا ہے گوشت اور مرغی، تو ایسی صورت میں نہیں کھا سکتے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا. ہاں اگر یہی چیزیں کسی مسلمان کنٹری سے آ رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں. تو جہاں میں مسلمان کنٹری کی بات کر رہا ہوں تو مسلمان کنٹری میں یہی رول اپلائی ہوگا کہ یہ چیز مسلمان کنٹری کی ہو. اگر مسلمان کنٹری میں بھی یہ کسی فارن نان مسلم کنٹری سے آ رہی ہے تو پھر وہی والا رول اپلائی ہوگا کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہے. مچھلی کے حوالے سے دیکھیے، مرغی کو ذبح کرنا یا یوں کہہ لیجیے مرغی کا تسکیہ کرنا، اسلام نے اس کی شرائط رکھی ہے کہ قبلہ رخ لٹاؤ، اس کو مسلمان ذبح کرے، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، یہ شرائط ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مچھلی کے لیے ایسی کوئی شرائط ہیں کہ نہیں؟ اگر مچھلی مسلمان پکڑ رہا ہے تو کوئی شرائط نہیں، کوئی شرائط کم نہیں ہے. کہ مطلب کیا ہے کہ جب دریا سے وہ مچھلی نکال رہا ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہ بھی کہے تب بھی وہ مچھلی حلال ہو جائے گی. یا جال پھینکتے وقت اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بھی کہے تب بھی جو مچھلی دریا سے پکڑی جائے گی وہ جائز و حلال ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کافر کوئی مچھلی پکڑے تو ہم یہ مچھلی کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ اچھا یہ خالی مچھلی پکڑنے کا مسئلہ نہیں، یہ آگے مسئلہ اور آگے بڑھتا چلا جائے گا. آج کی میڈیکل سائنس اس قدر آگے بڑھ گئی ہے کہ جتنی اچھی دوائیاں یہی لوگ بنا رہے ہیں جو نان مسلم ہیں، تو کیا مچھلی کے تیل کی گولی کھانا ہمارے لیے جائز ہو جائے گی؟ نہیں، بات تو وہی ہو جائے گی. تو اس کا طریقہ کار ذہن میں رکھیے کہ مچھلی میں ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ اس کو پکڑنے والا مسلمان ہی ہونا چاہیے، یہ ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں. اگر مچھلی کو مسلمان پکڑتا ہے تب بھی وہ حلال ہے، مچھلی کو کوئی کافر پکڑتا ہے تب بھی حلال ہے، اور کافر میں بھی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ عیسائی کافر ہے یا ہندو جیسا کافر ہے، یعنی اہل کتاب ہے یا اہل کتاب بھی نہیں. اگر کافر بھی مچھلی پکڑتا ہے تو مچھلی حلال ہو جائے گی. تمام میں ایک ہی کنڈیشن ہے، چاہے مسلمان پکڑے تب بھی وہی کنڈیشن ہے، کافر پکڑے تب بھی وہی کنڈیشن ہے. وہ شرط کیا ہے کہ مچھلی کو زندہ پانی سے پکڑنا چاہیے. مری ہوئی مچھلی کو دریا سے نہیں نکالا جا سکتا، سمندر سے نہیں نکالا جا سکتا. مچھلی کو پکڑنے والا اگر کافر ہے یا مسلمان ہے، اگر وہ زندہ مچھلی سمندر سے پکڑ رہا ہے، زندہ مچھلی دریا سے پکڑ رہا ہے، تو زندہ مچھلی پکڑ کے باہر نکال لینا یہی اس کا تزکیہ کہلائے گا، یہی اس کو پاک بنا دے گا. لہذا اگر کافر پکڑ رہا ہے تو وہ مچھلی بھی حلال ہو جائے گی مسلمانوں کے لیے، مسلمان پکڑ رہا تو کوئی حرج نہیں، بالکل حلال ہو جائے گی، اس کا کھانا بالکل صحیح ہو جائے گا. ہاں ایک بات جو ہمارے یہاں پیش نظر رکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں فقط چھلکے والی مچھلی کھانے کی اجازت ہے، باقی مچھلی کھانے کی اجازت نہیں. جس مچھلی پر چھلکا نہ ہو یہ مچھلی ہمارے یہاں کھانے کی اجازت نہیں. اچھا ہم ہوٹل میں گئے, ہمیں نہیں پتا کہ چھلکے والی مچھلی یا بغیر چھلکے والی, اس نے تو فش چاؤ میں لا کے آگے رکھ دیا مثلا, ہمیں نہیں پتا کہ یہ چھلکے والی ہے کہ چھلکے والی نہیں. یا مثلا جو پکوڑے بیچنے والے ہیں آج کل, وہ مچھلی بھی تل تل کے بیچ رہے ہیں. اچھا مچھلی تل کے بیچیں, اگر ہم اس مچھلی کو دیکھیں اور پہچان لے کے تو بغیر چھلکے والی ہے تو ہم نہیں کھا سکتے, اس مچھلی کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. اچھا اس مچھلی کو استعمال نہیں کر سکتے تو کیا یہ مچھلی جو ہم نہیں کھا سکتے یعنی اس کا کھانا حرام ہے؟ اسی مچھلی کو پکوڑوں کے ساتھ تلا گیا ہے تو ایسی صورت میں یہ والی مچھلی تیل کو نجس تو نہیں کر دے گی؟ اس مچھلی کا کھانا تو حرام ہے, ہم نہیں کھا سکتے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی پکوڑوں کے ساتھ اس مچھلی کو تلا گیا ہے, تو یہ پکوڑے کا تیل اور پکوڑے یہ نجس تو نہیں ہو گئے؟ نہیں, یہ مچھلی کھانا حرام ہے مگر یہ والی مچھلی نجس نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے حرام, ایک چیز ہوتی ہے نجس. اگر ہم باہر مٹی کو دیکھتے ہیں, مٹی کھانا حرام ہے, کھا نہیں سکتے, مگر مٹی پاک ہے, نجس نہیں ہے, اور اسی وجہ سے اس مٹی پر سجدہ ہو سکتا ہے, ورنہ سجدہ نہ ہو سکتا. لہذا ایک ہوتا ہے حرام, دوسرا ہوتا ہے نجس. تو یہ والی مچھلی جو چھلکے والی نہیں ہے, اس کا کھانا حرام ہے مگر اس کے باوجود یہ چیزوں کو نجس نہیں کرے گی. لہذا اسی کڑھائی میں اگر پکوڑے تلے گئے یا اسی کڑھائی میں وہ والی مچھلی تلی گئی اور چھلکے والی مچھلی ہے, تو پکوڑے کھانا بھی ہمارے لیے صحیح ہوگا, وہ مچھلی کھانا بھی ہمارے لیے صحیح ہے, دونوں باتیں صحیح ہو جائیں گی. اگر ہمیں پتا چل جائے کہ یہ جو مچھلی تل کے اس نے نکالی ہے بغیر چھلکے کی, تو ہم نہیں کھا سکتے. لیکن اگر ہمیں ڈاؤٹ ہو جائے کہ پتہ نہیں چھلکے والی مچھلی ہے یا بغیر چھلکے والی مچھلی, یا چائنیز ریسٹورینٹ کی مثال یا کسی اور جگہ کی مثال, کہیں پر بھی ہمیں ڈاؤٹ ہو جائے کہ نہ جانے چھلکے والی مچھلی ہے بغیر چھلکے والی مچھلی, تو ایسی مچھلی کھانے میں بھی کوئی قباحت نہیں. یعنی ڈاؤٹ فل مچھلی جس میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے چھلکا ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں, ایسی مچھلی کھانا بھی جائز ہے اور چھلکے والی مچھلی کھانا بھی جائز ہے. جو حرام ہے فقط وہ والی مچھلی ہے کہ جس کے متعلق معلوم ہو جائے کہ اس کا چھلکا نہیں ہے, تو ایسی مچھلی کھانا حرام ہوتا ہے. قبل اس کے کہ میں دوسری گفتگو شروع کروں, آج آپ سے گزارش ایک سال بعد کی نہیں تین سال بعد کی کروں گا, تین مرتبہ کا بس ولادت کی شان کو پیش نظر رکھتے ہیں آج سلوار پڑھتے رہیے, اس لیے کہ یہ سب سے اچھی چیز ہے, اچھا تحفہ ہے جس کو خود ائمہ پسند کرتے ہیں. تو جس تحفے کو سب سے زیادہ ائمہ پسند کریں, ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ یہی والا تحفہ ان کو دیا جائے. لہذا اس محفل کی رونق کو آج اسی انداز سے باقی رکھیے, اور ایک مرتبہ اور بابا دو بلند سلوار پڑھیے. امام کے حوالے سے ہم اگر 11 ائمہ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا اس میں کہ 11 کے 11 ائمہ پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے اور طرح طرح کی مصیبتوں میں ان کو مبتلا کیا گیا. 11 کے 11 ائمہ اپنے زمانے میں ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے, مگر عجیب بات یہ ہے کہ اگر ان 11 امام کی زندگی کو ہم پیش نظر رکھیں, اور بلکہ 10 امام کی زندگی کو پیش نظر رکھیں اور فقط امام حسن کی زندگی کو پیش نظر رکھیں, تو ایک بہت بڑا واضح فرق سمجھ میں آتا ہے. وہ واضح فرق کیا ہے کہ بقیہ 10 اماموں پر جو مظالم ڈھائے گئے اور جو ظلم کا سلسلہ جاری رکھا گیا, وہ ظلم کا سارا سلسلہ یا بیشتر ظلم کا سلسلہ غیروں کی طرف سے تھا, مخالفین کی طرف سے تھا. جتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے مولا کے مخالفین تھے, انہوں نے مولا پر ظلم کیا. امام حسین سید الشہداء ان کے مخالفین تھے, انہوں نے ان پر ظلم کیا اور ان کی اولاد پر بھی ظلم کیا. سید سجاد کی زندگی ہے, امام باقر کی زندگی, امام صادق کی زندگی, امام موسیٰ کاظم کی زندگی, ہر ایک کی زندگی آپ دیکھتے جائیے کہ ان سب پر ظلم ہوا ہے, مگر جو ظلم کرنے والے تھے یہ سب کے سب مخالفین تھے. اور اگر مخالفین اس انداز سے ظلم کریں تو بات سمجھ میں آپ بھی آتی ہے کہ مخالف کا کام ہی ہوتا ہے ظلم کرنا. مخالف کو پھول کا تحفہ تو لا کے نہیں دیتا ہے, وہ آسانیاں اور محبتیں تو نہیں بکھیرتا. لہذا اگر ان کی طرف سے ظلم ہوتا رہا تو کوئی پریشانی انسان کو نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مخالف ہے، یہ ہم پر ظلم کرے گا، اس کا کام نہیں ہے ظلم کرنا. مگر واحد امام حسن کی شخصیت ایسی ہے کہ جس پر مخالفین نے بھی ظلم کیا اور ایسا لگتا ہے کہ مخالفین سے زیادہ اپنوں نے ظلم کیا. یہ بہت حساس بات کہنے جا رہا ہوں سر. واحد امام حسن کی زندگی ایسی ہے کہ ان پر اپنوں نے بھی ظلم میں کسی طرح کی کمی نہیں کی. امام کی زندگی کے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو خلافت کے بعد سے لے کر شہادت تک جو حالات امام کے ساتھ پیش آئے ان میں زیادہ تر مظالم، یعنی اسی دور میں سب سے زیادہ مظالم ڈھائے گئے. خلافت سے لے کر شہادت تک یہی وہ پیریڈ تھا کہ جس میں سب سے زیادہ امام پر مظالم ڈھائے گئے. اس سے پہلے کی زندگی میں اتنے ظلم نہیں ہوئے، بعد کی زندگی میں سب سے زیادہ ظلم ہے. اور یہ بعد کی زندگی میں جو ظلم ہوئے ہیں اس میں بڑی عجیب بات یہ کہ اس میں اپنوں نے سب سے زیادہ ظلم کیے. اچھا ظلم کی مثالیں بہت زیادہ ہیں میرے پاس، میں یہاں کے وقت کی نوعیت کو پیش نظر رکھ کر اپنی بات کو، اپنی گفتگو زیادہ پھیلا نہیں رہا. آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ کن لوگوں نے جو اپنے کہلاتے تھے امام پر ظلم کیے. اور یاد رکھیے کہ اگر غیر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کو پھر بھی انسان برداشت کر جاتا ہے، اس تکلیف کو انسان اتنی تکلیف محسوس نہیں کرتا. ہاں اگر اپنا کوئی ظلم کرے تو اس تکلیف کو بڑی شدت کے ساتھ انسان محسوس کرتا ہے. قرآن مجید میں دو انتہائی بزرگ خواتین کا تذکرہ کیا گیا ہے اور دونوں پر ظلم کیا گیا ہے. ایک جناب آسیہ ہیں فرعون کی بیوی، ان پر بھی ظلم کیا گیا، اور دوسری جناب مریم ہیں عیسیٰ کی والدہ، ان پر بھی ظلم کیا گیا. مگر دونوں کے ظلم کی کیفیت آپ دیکھیے، جو آسیہ پر ظلم کیا تھا وہ فرعون نے کیا تھا. اور فرعون نے کس نوعیت کا ظلم کیا تھا؟ جب آسیہ نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیا، یہ کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، تم مجھے سب سے بڑا پروردگار مانو، آسیہ ہی نے ماننے سے انکار کر دیا. اور یاد رکھیے یہ دو آدمی بڑے امپورٹنٹ تھے فرعون کے لیے، اپنی خدائی کو ثابت کرنے کے لیے دو آدمی بڑے امپورٹنٹ تھے. ایک ان کا وزیر اعظم جو مومن آل فرعون کہلائے بعد میں، اور دوسرا فرعون کی بیوی. اگر گھر کے یہ دو آدمی فرعون کی خدائی کو نہ مانے تو دنیا والے بالکل نہیں مانیں گے، لہذا یہ دو آدمی بڑے امپورٹنٹ ہیں. اب فرعون کی بیوی اگر فرعون کو خدا نہیں مان رہی ہے تو فرعون اس کو سزا دے رہا ہے. آسیہ کو کیا سزا دی گئی؟ ایسی بھیانک قسم کی سزا دی گئی کہ چاروں ہاتھ پیروں میں بڑی بڑی کیلے ٹھونک کر چاروں ہاتھ پیر زمین میں گاڑ دیے گئے. اور اس انداز سے پھر آسیہ کے ساتھ زیادتی کی گئی کہ بعد میں آسیہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. مگر آپ کو معلوم ہے یہ اتنے مظالم ہونے کے باوجود، شدید ترین ظلم ہونے کے باوجود، قرآن اس واقعے کو نقل کر رہا ہے کہ جب آسیہ پر یہ ظلم ہو رہا تھا تو اس وقت بھی آسیہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور مسکراہٹ کے ساتھ آسیہ دعا مانگ رہی تھی کہ پروردگارہ جو ظلم و زیادتی مجھ سے اس دنیا میں ہو رہی ہے اس کے عوض میرے لیے تو جنت میں اچھا سا مکان تعمیر کر. یہ آسیہ کے زبان پر دعا تھی مسکراہٹ کے ساتھ، اتنے ظلم کے باوجود. اس کے مقابلے میں قرآن نے جناب مریم کے تذکرہ بھی کیا ہے، جناب مریم پر بھی ظلم ہوا ہے. مگر جناب مریم پر ظلم ہوا وہ دوسروں نے نہیں کیا، خود مریم کی قوم والوں نے کیا. جب وہ عیسیٰ کو لے کر آئی اور اپنے علاقے میں داخل ہوئی تو لوگوں نے جناب مریم کے ہاتھ پیروں میں کیلے نہیں ٹھوک دی، جناب مریم کو سولی پہ نہیں لٹکا دیا، جناب مریم کو جیل میں نہیں ڈال دیا، بلکہ جناب مریم کو ایک چانٹا بھی نہیں مارا، ایک تھپڑ جسے کہتے ہیں ایک تھپڑ بھی نہیں مارا. مگر جو اپنوں کا ظلم تھا وہ کیسا تھا؟ وہ ترشی نگاہیں، وہ خاص انداز سے مریم کو دیکھنا، اور فقط کسی کسی کا ایک آدھ جملہ کس دینا کہ اے مریم تیری والدہ تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. یہ فقط کسی کسی کا اس طرح سے جملہ کس دینا اور باقیوں کو تو فقط عجیب نگاہوں سے دیکھنا، یہ مریم کو اتنا بڑا ظلم معلوم ہوا، اتنا بڑا ظلم معلوم ہوا کہ مریم کی زبان سے وہ جملہ نکلا تھا جس کو قرآن نے بھی کوٹ کر دیا، یا لیت مت قبل ہذا، پروردگارا اس منظر سے پہلے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی. یہ اپنوں کا ظلم تھا. اپنوں کے ظلم کی وجہ سے انسان اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے، اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے جو ناقابل برداشت ہوتی. انسان کا جی چاہتا ہے زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر چلا جاؤں، ایسی تکلیف محسوس کرتا ہوں. بے عین ہی یہی معاملہ امام حسن کے ساتھ ہوا. ایک ظلم کیا تھا غیروں نے، ان کا کام تھا ظلم کرنا، مگر جو اپنوں کی جانب سے ظلم ہوا امام حسن پر، وہ ناقابل برداشت ظلم ہے۔ اچھا، اب میں اپنی گفتگو ذرا سی مختصر کرنا چاہتا ہوں، مگر چاہتا ہوں کہ ابھی پیغام بھی آپ تک پہنچ جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنوں سے یہ مسٹیک کیسے ہو گئی؟ یہ امام کے چاہنے والے تھے، جب امام منصب خلافت پر فائز ہوئے تھے، یہ سب کے سب آگے بڑھ کر امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے، یہ سب کے سب ایسے مخالف کیسے بن گئے امام کے، اور اس انداز سے امام سے گفتگو کیسے کرنے لگے؟ اگر آپ غور کریں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں بھی ایک امام کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ جو تھے، جو امام کے چاہنے والے تھے، ان سے کیا مسٹیک ہوئی جس کی وجہ سے امام کو اتنی اذیت پہنچی، تو ہمیں اس معاملے میں محتاط رہنے کا بڑا اچھا موقع مل جائے گا کہ آنے والے امام کے ساتھ ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اذان محترم، سمپل اور ایک بات ہے، وہ بات کیا ہے کہ اگرچہ وہ امام کے چاہنے والے تھے، امام کے ماننے والے تھے، مگر اس کے باوجود ان کو اس بات کا شعور نہیں تھا کہ حجت خدا کے ساتھ کیسے زندگی بسر کی جاتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، حجت خدا کے ساتھ کیسے زندگی بسر کی جائے، اس بات کا شعور ان کو نہیں تھا۔ قرآن نے ایک طریقہ سکھایا ہے حجت خدا کے ساتھ کیسے زندگی بسر کی جائے، اگر وہ طریقہ اچھی طرح سے ہم ذہن نشین کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے حجت خدا کے حوالے سے ہمارے لیے پرابلم بہت سارے سالو ہو جائے۔ کیسے زندگی بسر کی جائے حجت خدا کے ساتھ؟ ایک واقعہ قرآن نے نقل کیا ہے، موسیٰ کلیم اللہ، اولو العزم پیغمبر ہیں یہ، مگر اس کے باوجود ایک ترک اولا جناب موسیٰ سے ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے موسیٰ کو حکم دیا پروردگار نے کہ جاؤ اور جا کر خضر کی شاگردی اختیار کرو۔ اب موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کلیم اللہ کا لقب ملا ہے، اولو العزم نبی ہیں، مگر ایک ترک اولا کی وجہ سے جناب خضر کی شاگردی میں جانا پڑا۔ اب جناب خضر تک پہنچنے کا وہ پورا واقعہ جو اصحاب ہے، جو سورہ کہف میں پچھلے سال میرا عنوان تفسیر کا عنوان تھا سورہ کہف کی تفسیر، وہ پوری تفسیر تو پتہ نہیں میں بیان کر سکا کہ نہیں کر سکا، اس مرتبہ بھی آپ نے محسوس کیا کہ سورہ احزاب کی 70 میں سے فقط 7 آیتوں کی تفسیر میں جا سکا، اس کے بعد وہ بند کر دینا پڑی، وقت ہی نہیں بچا۔ تو سورہ کہف میں اس کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اب جناب موسیٰ کسی طرح سے خضر تک پہنچ گئے اور خضر سے جا کر کہا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، صاف صاف یعنی آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں۔ جناب خضر کا جواب کیا تھا کہ تم میرے ساتھ زندگی برداشت نہیں کر سکو گے۔ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، حجت خدا کے ساتھ زندگی گزارنا اور پھر صبر کرنا اور برداشت کرنا، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ آسان کام بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے خضر نے یہ جواب دیا کہ تم میرے ساتھ زندگی گزار نہیں سکو گے، صبر نہیں کر سکو گے جس انداز سے میں زندگی گزارتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ ستکون من الصابرین، انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، آپ آزما کر تو مجھے دیکھیں۔ تو اب جب اتنی منت سماجت کی جناب موسیٰ نے، تو خضر نے ایک شرط لگا دی تھی، اچھا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، حجت خدا کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، ایک شرط ہے، کیا؟ لا تسألنی عن شیء، مجھے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ زیادہ تفصیل میں کسی مقام پر بیان کر چکا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں بھی بیان کر چکا ہو، مجھے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے حجت خدا کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ جو اس زمانے کے مومنین امام حسن کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، وہ اسی بنیادی نقطے کو فراموش کر گئے کہ اگر امام کوئی عمل انجام دیتے ہیں، چاہے وہ جنگ کرنے کا عمل انجام دے، لا تسألنی عن شیء، خبردار امام سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ اور اگر وہ صلح کرنے کا عمل انجام دیتے ہیں، لا تسألنی عن شیء، مجھے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ یہ اصول اگر انسان کے پاس ذہن میں محفوظ ہو، تو ایسا شخص تو حجت خدا کے ساتھ آسانی سے زندگی بسر کر سکتا ہے، ورنہ بڑے سے بڑا ہو سکتا ہے کہ امام کا چاہنے والا ہو، مگر وہ کالا بازی کھا جائے گا، مسٹیک کر جائے گا، اور جس کا خمیازہ بہت بڑا بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اچھا ہوا کیا، جناب خضر نے یہ کنڈیشن لگا دی کہ تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، میں سوال نہیں کروں گا۔ مگر ہوا کیا، آگے بڑھے تھے، ایک مقام پہ پہنچے، دریا کے قریب پہنچے, کشتی میں بیٹھے, کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی, وہیں خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا. بھائی کسی اور کی ملکیت میں ایک ذرہ برابر تصرف نہیں کر سکتے ہیں. عام آدمی بھی یہ مسئلہ جانتا ہے, نبی خدا کی بات تو چھوڑیے. خضر نے سوراخ کر دیا, جناب موسیٰ دیکھ کے حیران رہ گیا, ارے یہ تم نے کیا کر دیا, کسی کی کشتی کو تم نے توڑ دیا. اس وقت خضر نے یہ جواب نہیں دیا تھا کہ میں نے اس وجہ سے ایسا کیا, میں یہ جو کر رہا ہوں یہ اس وجہ سے کر رہا ہوں, نہیں. اسی وقت جناب خضر نے کیا کہا, دیکھا میں نے تم سے کہا تھا تم میرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے ہو, حجت خدا کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے بہت صبر و تحمل سے کام لینا پڑتا ہے. یہ صبر و تحمل انسان کھو بیٹھتا ہے, اور جب انسان صبر و تحمل کھو بیٹھا ہے تو حجت خدا سے راستہ الگ ہو جائے. جیسے ہی خضر نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے, فوراً جناب موسیٰ کو احساس ہو گیا, اچھا اچھا یہ غلطی ہو گئی, آئندہ غلطی نہیں ہوگی. آگے بڑھے, آگے بڑھنے کے بعد ایک مقام پر پہنچنے کے بعد ایک خوبصورت جوان کو خضر نے قتل کر دیا. موسیٰ تو بلا اٹھے, حیران ہو گئے, قتل, ارے اتنا بڑا گناہ ہے یہ, شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ایک آدمی کو قتل کرنا, کر دینا پوری انسانیت کو قتل کر دینے کا مناظر. تو اب موسیٰ تو یہ منظر دیکھ کے حیران ہو, پریشان ہو گیا, ایک مرتبہ تڑپ کے خضر سے کہا کہ ارے یہ آپ نے کیا کر دیا, ایک نوجوان کو قتل کر دیا. اس وقت بھی خضر نے یہ جواب نہیں دیا تھا کہ میں نے جس وجہ سے اس نوجوان کو قتل کیا, کیا کہا تھا, پھر وہی پرانی بات یاد دلائی, دیکھا میں نے تم سے یہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتے ہو, جس انداز سے میں زندگی بسر کروں گا تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے, تم اس پر صبر نہیں کر سکو گے. امام کے ساتھ زندگی بسر کرنے میں یہ سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ امام کچھ بھی کریں, حجت خدا کچھ بھی کرے, انسان میں وہ صبر کا مادہ ہونا چاہیے, وہ برداشت کا مادہ ہونا چاہیے کہ حجت خدا کبھی غلط کام کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ سینس ہونا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور جب دوسری مرتبہ موسیٰ نے اعتراض کیا تو آخری وارننگ دی تھی خضر نے کہ دیکھیے آپ ابھی منت سماجت کر رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, مگر یہ آخری مرتبہ میں آپ کو معافی دے رہا ہوں, اس کے بعد اگر آپ نے سوال کیا تو اس کے بعد میں تم کو الگ کر دوں گا. آگے بڑھے, ایک بستی میں پہنچے, اس انداز سے پہنچے تھے کہ نہ جانے کتنے دنوں کا سفر تھا, بستی والوں کے پاس پہنچے, بستی والوں سے کہا کہ بھئی ہم مہمان ہیں, کچھ کھانے وانے کا انتظام کر دو. مہمانوں کی ضیافت آج بھی دنیا کے بہت سارے ممالک جو غریب ہیں وہاں پر بھی یہ رسم و رواج موجود ہے کہ مہمانوں کے ساتھ ہمیشہ خاطر مدارات کی جاتی ہے. پرانے زمانے میں تو اور بھی زیادہ تھا. یہ دونوں بیچارے بھوکے پیاسے نہ جانے کتنے دن کے تھے, اس بستی میں پہنچے, بستی والوں سے کہا کھانا دے دو, کوئی کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہو, ایک آدمی کھانا دینے کے لیے تیار, بھوک کے مارے ان کا برا حال تھا. اس بستی سے جب باہر نکلنے لگے بالکل کنارے پر پہنچ گئے, دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے, اس گرتی ہوئی دیوار کو خضر نے فقط ایک اشارے سے اٹھا دیا. اچھا موسیٰ کے لیے یہ منظر بھی بڑا نیا تھا, ارے جادوگر تو نہیں سمجھ سکتے اس کو, خدا نے خود حکم دیا ہے لہذا یہ جادوگر تو نہیں ہے, یہ خدا ہی کی کرامات کی وجہ سے اتنی اہلیت رکھتا ہے کہ گرتی ہوئی دیوار کو اشارے سے کھڑا کر دے اور گرتی ہوئی دیوار کو ایسے اٹھا دے. بس اس وقت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم نے گرتی ہوئی دیوار کو کیسے اٹھا دیا, یہ تم نے کیوں کیا, فقط جناب موسیٰ نے خضر سے اتنی بات کہی کہ ارے بھائی آپ میں اتنے کمالات تھے, آپ اتنے معجزات جاننے والے تھے, یہ تو مجھے نہیں پتا تھا, اگر آپ اتنے معجزات جاننے والے تھے تو یہ گرتی ہوئی دیوار کو اٹھانے کی کم از کم اجرت ہی لے لیتے, ہمیں کچھ پیٹ بھر کھانا تو مل جاتا. دیکھیے وہ غلط بات نہیں کی تھی, موسیٰ نے کوئی بھی غلط بات نہیں کی تھی, مگر کیا جواب دیا تھا خضر نے کہ ھذا فراق بینی و بینک, اب یہ تیرے اور میرے درمیان جدائی کا راستہ ہے. قرآن کی آیت ہے, ھذا فراق بینی و بینک, تیرے اور میرے درمیان جدائی کا راستہ ہے. حجت خدا کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ انسان زندگی بسر کرے بالکل اپنے ہونٹوں کو سی لے, کیسا ہی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے خبردار کوئی بات کسی طرح کا کوئی اعتراض نہ کرے, کیسی ہی بات امام کے حوالے سے سنے خبردار کوئی بات اپنی زبان سے نہ نکالے. حجت خدا کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جب انسان کسی حجت خدا کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہو. آخری بات, میں رضوان رضی صاحب سے ذرا معذرت چاہتا ہوں, ذرا اپنے موضوع کو تکمیل تک پہنچانے کی خاطر ایک دو منٹ اور لوں. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صلوات پڑھ جائیں, ہی کا ایک واقعہ ہے مگر مولا کے زمانے میں, حاکم شام نے ایک آدمی کو بھیجا تھا مولا کے پاس، مگر اصل میں تو بادشاہ روم نے ایک آدمی کو بھیجا تھا حاکم شام کے پاس کچھ سوالات لے کر، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ واقعی یہ حجت خدا ہے کہ نہیں ہے، مگر اس کو تو نہیں آتے تھے سوالات، لہذا اس نے ایک دوسرے آدمی کو مولا کے پاس بھیج دیا، اور وہ پوری داستان ہے، آپ جانتے بھی ہیں کہ کس انداز سے وہ سیاست بازی کرتا تھا، اور سیاست بازی کو مولا نے ایک منٹ میں سمجھ لیا تھا کہ کس انداز سے بھیجا گیا ہے۔ بہرحال مولا کے پاس بھیجا، سوالات آئے مولا کے سامنے، سوالات آئے، وہ اصل میں سوالات تھے بادشاہ روم کے، حاکم شام جواب نہیں دے سکا تھا، اب مولا کو جواب دینا تھا، مگر بجائے اس کے کہ مولا جواب دیں، اس وقت امام حسن بھی وہاں موجود تھے۔ اچھا، مولا نے امام حسن سے کہا کہ بیٹا تم جواب دو اس کے۔ اچھا، بہت سارے سوالات ہیں، میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ فقط ایک سوال ہے، وہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اچھا، اس وقت امام حسین بھی وہاں موجود ہیں، مگر مولا حسین کا نام لے کر حسین سے مخاطب نہیں کریں گے، تم جواب دو۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانے کا کہ دیکھو اگر میں اس دنیا میں نہ رہوں تو تمہیں کس سے سوال معلوم کرنا ہے، کس سے اپنے مسائل معلوم کرنے، لہذا امام حسن کو دیا۔ بہت سارے سوالات ہیں، اس میں ایک سوال، یہ بتائیے کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، ایک سوال تھا بادشاہ روم کا۔ امام حسن نے خود اس کا جواب دیا تھا، کہا کہ چار انگلیوں کا۔ اچھا، بالکل سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، چونکہ آپ کی سنی ہوئی بات ہے اس لیے آپ کو فوراً ذہن میں آ گئی ہوگی کہ مطلب کیا اس کا، مگر عام آدمی اس جواب سے کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ میرے پاس ابھی ذرا وقت کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں سمجھاتا کہ کس انداز سے امام نے یہ جواب دیا تھا، کہا چار انگلیاں، کیسے، کیا مطلب، کہا کہ جو کان سے سنا وہ باطل، جو آنکھوں سے دیکھا وہ حق، اور کان اور آنکھ کے درمیان چار انگلیوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ جواب سنا تو حیران رہ گیا، واقعی بڑا زبردست قسم کا جواب ہے، اور یہ جواب امام حسن ہی نے دیا ہے کہ جو آنکھوں سے دیکھو وہ حق ہے، جو کانوں سے سنو وہ باطل ہے۔ اگر اس ایک نقطے پر مسلمان عمل کر لیں تو بہت ساری خرابیوں سے بچ جائیں گے۔ اب یہ بات خود امام حسن نے بیان کی ہے، مگر اب آئیے خضر و موسیٰ کے واقعے میں۔ موسیٰ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا، اس کے باوجود موسیٰ کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، معاذ اللہ، موسیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خضر نے قتل کر دیا، مگر اس کے باوجود خضر ناراض ہو رہے ہیں موسیٰ پر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بات کہی گئی تھی کہ جو آنکھوں سے دیکھو حق، وہ تو بظاہر غلط معلوم ہو رہی ہے، معاذ اللہ۔ یہاں پر ایک اعتبار سے جو امام حسن کا جواب تھا وہ اس منزل پہ آ کے غلط معلوم ہو رہا ہے، مگر نہیں، غلط نہیں ہے، ذرا سا غور کرنے کی بات ہے۔ امام حسن کا جواب اتنا پرفیکٹ ہے، اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس سے زیادہ پرفیکٹ جواب ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے، امام نے کیا کہا کہ آنکھ جب کان کے مقابلے میں آ جائے تو آنکھ حق پر ہے، کان باطل پر ہے، مگر یہی آنکھ جب حجت خدا کے مقابلے میں آ جائے تو حجت خدا حق پر ہے، آنکھ باطل پر ہے۔ ایک سلوات پڑھیے محمد والے، اپنی آنکھوں کو جھٹلا دو، اپنے کانوں کو جھٹلا دو حجت خدا کے مقابلے میں۔ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے وہ غلط ہوگا، جو حجت خدا کہے گا وہ صحیح ہوگا۔ یہ طریقہ کار فقط عام افراد کے حوالے سے نہیں ہے، ہماری آنکھیں تو پھر بھی گناہگار آنکھیں ہیں، موسیٰ کی آنکھیں بھی خطا کر جائیں گی حجت خدا کے مقابلے میں، عام آدمی کی بات نہیں ہے۔ اگر موسیٰ کی آنکھ بھی ہے تو حجت خدا کے مقابلے میں باطل پڑے، حجت خدا اس مقام پر بھی صحیح پڑے۔ تو یہ اگر ایک سوچ انسان اپنے ذہن میں بسا لے تو آنے والے حجت خدا کے ساتھ زندگی بسر کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد، ذرا سی میری گفتگو طولانی ہو گئی، اور یہاں پر سورہ فاتحہ کی فہرست بہت ہی لمبی ہے، نہ جانے اس کو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا۔ اس سلسلے میں بس کوشش یہ کریں گے کہ پروگرام جب ختم ہو جائے اختتام پر کوشش کریں گے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے۔ اور ایک اور اہتمام یہاں کیا گیا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں یہ چیز رائج ہوتی جا رہی ہے کہ بچوں کی جب برتھ ڈے ہوتی ہے تو اس کے لیے کیک کاٹا جاتا ہے، تو جو امام حسن کی یاد میں آج ہم ان کی ولادت کی شب منا رہے ہیں تو یہ بچے اور بڑے سب کے سب اس میں شریک ہو جائیں، اس خاطر یہاں ایک کیک کاٹنے کا انتظام کیا گیا ہے، وہ لایا جا رہا ہے، آپ حضرات باواز بلند صلوات پڑھیے۔ میری گفتگو یہاں ختم ہو رہی ہے، مگر آپ تمام صاحبان ایمان تشریف رکھیں یہاں پر، خواتین تشریف رکھیں اپنے مقام پر، ابھی زبردست قسم کی منقبت پیش کریں گے رضوان عزیز صاحب، اسے سماعت فرمائیں۔ اور آخر میں ایک چھوٹا سا اعلان یہ بھی ہے کہ ہر سیٹرڈے نائٹ، یعنی کل کا دن، نہیں کل نہیں پرسوں کا دن، جو 16 ستمبر کی تاریخ ہوگی، نہیں 16 رمضان المبارک کی تاریخ ہوگی، سوری 16 رمضان المبارک 29 ستمبر، یہاں پروگرام یعنی اس مجلس کے بعد ہوگا، جس سے مولانا شہریار رضا آبدی صاحب خطاب فرمائیں گے، ان کا عنوان ہے شب قدر اور امام زمانہ۔ تو اس مجلس کے بعد وہ پروگرام ہوتا ہے، قریب 9:30 بجے شروع ہوتا ہے، اس میں بھی تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ قابل اس کے کہ میں جناب رضوان زیدی صاحب کو دعوت دوں، آپ تمام صاحبان ایمان سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ باواز بلند 3 مرتبہ صلوات پڑھیے۔
چار مصرے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ شاعر نے ایک عجیب ایک دعا کی ہے چار مصروں میں، وہ آپ سماعت فرمائیے، اور آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا